بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19ویں حدیث. ترجمہ: سکونی کا بیان ہے. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان کے دین میں غیبت مرض اکلا سے زیادہ صریح ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک احداث نہ کرے. پوچھا گیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس چیز کا احداث نہ کرے؟ فرمایا، غیبت کا. شرح: غیبت غابہ کا مصدر اور اختناب کا اسم مصدر ہے، جیسا کہ لغت میں ہے کہ جوہری نے کہا، جب کوئی کسی کی برائی کرے تو اختیابہ بولا جاتا ہے، اور اس کا اسم مصدر الغیبتا آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پیٹ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر وہ سن لے تو اس کو غم ہو، اگر وہ کہی گئی بات سچ ہو تو اس کو غیبت، اور جھوٹ ہو تو بہتان کہا جاتا ہے. محقق محدث مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ لغوی معنی ہیں، مگر بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوہری نے اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں، نہ کہ لغوی، اس لیے کہ غابہ اور اختابہ اور اس کی تمام گردانوں کے لغوی معنی یہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے عام معنی مقصود ہوتے ہیں، اور کبھی خود اہل لغت شرعی یا اصطلاحی معنی کو اپنی کتابوں میں ذکر کر دیا کرتے ہیں. صاحب قاموس سے منقول ہے کہ غابہ کو آبا کے معنی میں لیا گیا ہے، اور مصباح منیر میں ہے، جب کسی کے ناپسندیدہ ایوب کا ذکر کیا جائے تو اختابہ بولا جاتا ہے، اور یہی حق ہے. میرے نزدیک متن میں ذکر شدہ تمام چیزوں میں سے کوئی بھی معنی لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک میں ایک قید کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے اصطلاحی معنی سے اختلاط پیدا ہو گیا ہے. بہرحال لغوی معنی کے اطراف میں بحث زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. سب سے عمدہ بات شرعی موضوع کا حاصل کرنا ہے، جو متعلق تکلیف ہے، اور بظاہر یہ مورد کچھ ایسے شرعی قیود کا حامل ہے جو فہم عرفی اور معنی لغوی سے الگ ہے. اس کے بعد اطراف موضوع کے سلسلے میں بیان پیش کیا جائے گا کہ وزن پر عضو میں ایک مرض ہوتا ہے جو اس کو کھاتا رہتا ہے. کمانی القاموس وغیرہ اور کبھی حمزہ کو مت دے کر فائلتا یعنی آکلتا کے وزن پر بھی پڑھا گیا ہے. اس وقت مطلب ہوگا وہ بیماری جو گوشت کھاتی ہے، مگر پہلا مطلب لغت سے زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ مجلسی نے بھی ذکر کیا ہے. بہرحال مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ مرض جب عضو میں خصوصاً اعضائے لطیفہ جیسے باطن میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو جلدی کھا لیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے، اسی طرح غیبت انسان کے دین کو اس سے بھی جلدی کھا لیتی ہے اور فاسد و فنا کر دیتی ہے. پہلی فصل. فقہا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غیبت کی بہت سی تعریفیں کی ہیں، جن کا بیان ان میں سے ہر ایک کے جامع و معنی ہونے میں مناقشہ کا بیان اس کتاب کے وظیفے سے خارج ہے. ہاں، اجمالاً بیان کیا جا سکتا ہے. محقق سعید شیخ شہید نے کشف الرتبہ میں اس کی دو تعریفیں بیان کی ہیں. ایک، یہ معنی فقہا میں مشہور ہیں. پہلی تعریف کی بنا پر حاصل معنی یہ ہوں گے کہ قصہ غیبت کسی کی مذمت اور انتقاص کی نیت سے اس کی غیر موجودگی میں اس کی طرف غیر خوش آئند ایسی چیز کی نسبت دینا جو عرف عام میں باعث نقص و توہین ہے، اور دوسری تعریف کا مقصد ہے ایسی ہی چیز پر مطلع کرنا اگر ذکر کو بمعنی قول تسلیم کیا جائے، جیسا کہ عرفن یہی سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ تنبیہ قول و کتابت و حکایت و دیگر تمام طرق تفہیم سے عام ہے، تو پھر دوسری تعریف عام ہے اور پہلی تعریف خاص ہے. اور اگر ذکر کو قول سے عام مانا جائے جیسا کہ مطابق لغت یہی بات ہے، تو پھر دونوں تعریفوں کی بازگشت ایک ہی چیز کی طرف ہے، اور احادیث کی دلالت بھی انہی دونوں کی تعریف پر ہوتی ہے. مثلا مجالس شیخ میں ابو ذر رضوان اللہ علیہ سے جو وصیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو الاسود سے منقول ہے اس میں ہے، ابو ذر نے کہا میں نے عرض کیا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت کیا ہے؟ فرمایا تم اپنے برادر مومن کا ذکر ان چیزوں کے ساتھ کرو جو اسے ناپسند ہو۔ میں نے کہا جو بات کہی جا رہی ہو اگر اس کے اندر موجود ہو تب؟ فرمایا اگر موجود ہو جب ہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ باتیں اس میں موجود نہ ہوں تو تہمت و بہتان ہے۔ مشہور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسندیدہ ہو۔ ذکر کے معنی اگر وہی لیے جائیں جو متفاہم عرفی ہیں تو اس حدیث کی برگزشت معنی اول کی طرف ہوگی، اور اگر ذکر کو قول سے عام مانا جائے تو اس کی برگزشت دوسرے معنی کی طرف ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے بھائی کے غائب ہونے کی شرط اس لیے نہیں لگائی کہ لفظ غیبت سے وہ بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، اور برادر سے مراد بھی معلوم ہے کہ برادر مومن ہے نہ کہ نسبی برادر، اس لیے کہ اس کی بھی قید کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ما یکرہو سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عرفاً سبب نقصان سمجھی جاتی ہیں۔ البتہ قصد انتقاص و مذمت کا ذکر اگرچہ ابو ذر کی حدیث میں نہیں ہے اور نبوی مشہور میں بھی نہیں ہے، لیکن فہوائے کلام سے سمجھ میں آ جاتا ہے، بلکہ ابو ذر کی روایت کا پہلا حصہ اس پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کے بھی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ صدر روایت میں ہے۔ غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا اس لیے کہ انسان جب زنا کرتا ہے اور صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کو خدا اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور مومن کا گوشت کھانا خدا کی معصیتوں میں سے ایک معصیت ہے۔ ان دو جملوں سے پتہ چلتا ہے کہ قصد انتقاص مقصود ہے، ورنہ تلطفانہ اور طرح ماکسی غیر کا ذکر ہو تو یہ معصیت نہیں ہے کہ بخشش کی ضرورت ہو، اور نہ اس کا گوشت کھانا ہے۔ اور حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیبت ذکر قولی سے عام ہے، چنانچہ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس ایک عورت آئی، جب وہ واپس ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ یہ پستہ قد ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی، بلکہ عرف خود غیبت والی روایت سے تلفظ کی خصوصیت کو نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو افہام نوعی کے اعتبار سے حرام سمجھتا ہے، یعنی تلفظ بس ذکر کے ساتھ جو اختصاص سمجھا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر غیبت قولن ہوتی ہے، اور نہ یہ کہ قول کو اس میں کوئی مدخلیت حاصل ہے۔ اب ایک مطلب یہ رہ جاتا ہے کہ بہت سی روایات کے اطلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا راز کا ظاہر کرنا حرام ہے، یعنی مومنین کے جو عیوب مخفی ہوں چاہے وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں یا عملی، ان کا اظہار و افشا خواہ وہ شخص متصف اس پر راضی ہو یا ناراض، اور خواہ قصد انتقاص ہو یا نہ ہو، بہرحال حرام ہے۔ لیکن تمام روایات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قصد انتقاص کو حرمت میں مدخلیت حاصل ہے، البتہ اگر نفس عمل ہی ان امور میں سے ہو جن کا ذکر اور جن کی اشاعت شرعاً حرام ہے تو اس میں قصد انتقاص کو کوئی مدخلیت نہیں ہے، جیسے گناہان کبیرہ کہ خود صاحب گناہ ان کا اظہار نہیں کر سکتا، اور من جملہ اشاعت فحشا ہے اور اس کا تعلق حرمت غیبت سے ہے بھی نہیں، اور بعید نہیں ہے کہ مومنین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ان کی مرضی کے بغیر ظاہر کرنا حرام ہو چاہے قصد انتقاص درکار نہ بھی ہو۔ بہرحال اس سے زیادہ تفصیل اس سلسلے میں ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ دوسری فصل۔ یہ جان لو کہ غیبت فی الجملہ اجماعی بلکہ ضروریات فقہ میں سے ہے اور ہلاک کر دینے والے کبائر میں سے ہے۔ غیبت کے مستشنیات اور اس کے اطراف میں بحث کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے۔ یہاں تو صرف اس ہلاک کرنے والی برائی کے فساد اور اس کے انجام پر متنبہ کرنا ہے، بلکہ خدا نے چاہا تو ہو سکتا ہے کہ غور و فکر کے بعد ہم اس میں مبتلا نہ ہوں، یا اگر خدا نہ خواستہ مبتلا ہو چکے ہیں تو بہت جلد اس سے پلٹ جائیں، توبہ کریں اور اس مادہ فساد کو اکھاڑے بغیر نہ چھوڑیں۔ کہیں اس ایمان کش گناہ کبیرہ میں ابتلا کے ساتھ اس دنیا سے منتقل نہ ہو جائیں، کیونکہ عالم غیب میں اور پس پردہ ملکوت اس ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ کی ایک بہت ہی بدنما صورت ہے، اور اس بدی کے علاوہ ملائے اعلیٰ میں انبیاء و مرسلین و ملائکہ و مقربین کے سامنے رسوائی کا بھی سبب ہے۔ اس کی ملکوتی صورت وہی ہے جس کی طرف خدا نے اپنی کتاب میں اشارہ فرمایا ہے، اور حدیثوں میں بھی اسے صراحتاً اور اشارتاً بیان کیا گیا ہے۔ اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم ناپسند کرو گے۔ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے اعمال عیناً دوسرے عالم میں اپنی مناسب صورتوں کے ساتھ ہماری طرف رجوع کریں گے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ مردار کھانے کی صورت والا عمل کیسا ہوگا۔ جس طرح درندہ کتے لوگوں کی عزت و آبرو کو چاک کر کے ان کے گوشت کو کھاتے ہیں، جہنم میں بھی اس عمل کی ملکوتی صورت اسی کی طرح رجوع کرے گی۔ روایت میں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک شخص کو زنا کے جرم میں سنگسار کیا تو ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، یہ شخص اپنی جگہ پر کتے کی طرح قتل کیا گیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شخصوں کے ساتھ ایک مردار کی طرف سے گزرے تو دونوں سے فرمایا، اپنے دانتوں سے اس مردار کا بھی گوشت نوچو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم مردار کھائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں نے اپنے بھائی کے لیے جو کچھ کہا اس کی بدبو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جی ہاں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوی نور بصیرت اور مشاہدے سے دیکھ رہے تھے کہ ان کی عمل کی بدبو مردار کی بدبو سے زیادہ ہے اور زیادہ رسوا کن و فضیع ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، غیبت کرنے والا قیامت کے دن اپنا ہی گوشت کھائے گا۔ صدوق طائفہ اپنی مجالس میں تحریر فرماتے ہیں، سلسلہ سند حضرت علی علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ نوف البکائی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ فرمایا، غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی خورش ہے۔ پھر فرمایا، اے نوف، جو شخص غیبت کے ذریعے لوگوں کا گوشت کھاتا ہو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ حلالی ہے۔ ان روایات شریفہ میں کوئی منافات نہیں ہے اور ان سب کا واقع ہونا ممکن ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ گوشت مردار بھی کھائے، اپنا گوشت بھی کھائے، کتے کی صورت کا بھی ہو اور اس کی خوراک مردار ہو اور مردار کی صورت ہو اور جہنمی کتوں کی غذا بھی ہو۔ وہاں صورتیں جہات فاعل کی تابع ہوتی ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک موجود کے متعدد مختلف اشکال و اصور ہوں، جیسا کہ اپنی جگہ پر ثابت کیا جا چکا ہے۔ جو شخص اپنے برادر مومن کی غیبت اور اس کی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے چلے تو اس کا پہلا قدم جو پڑتا ہے وہ جہنم میں پڑتا ہے، اور خدا اس کو مجمع عام میں رسوا کر دیتا ہے۔ وسائل میں سند روایت حضرت صادق علیہ السلام تک پہنچائے ہوئے آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص مسلمان کی غیبت کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکل رہی ہوگی جو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی، اور جس سے تمام اہل موقف کو اذیت ہوگی، اور اگر وہ توبہ سے پہلے مر گیا تو محرمات خدا کو حلال جاننے والے کی موت مرے گا، اور یہ حال جہنم میں جانے سے پہلے ہوگا کہ اہل موقف کے نزدیک رسوا ہوا، اور اس حدیث کی بنا پر اس کا شمار کفار میں ہوگا، کیونکہ حرام الہی کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ اس کے برزخ کی حالت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ انس کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر ایک ایسی قوم کی طرف سے ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والا برزخ میں بھی رسوا ہے، اور موقف میں اہل موقف کے سامنے شرمندہ ہے، اور جہنم میں بھی رسوائی اور بے حیائی کے ساتھ بسر کرے گا، بلکہ اس کے بعض مراتب اس عالم میں بھی باعث رسوائی ہیں، جیسا کہ کافی شریف کی حدیث میں ہے۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے وہ گروہ جو زبان سے اسلام لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، خبردار تم لوگ مسلمانوں کی مذمت نہ کیا کرو، اور نہ ہی ان کے مخفی ایوب کی جستجو کیا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے ایوب کو تلاش کرے گا، اور خدا اس کے ایوب کو تلاش کرے گا، اور خدا جس کے ایوب کو تلاش کرے گا اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا، چاہے اپنے گھر میں ہی ہو۔ خداوند عالم غیور ہے، مومنین کے چھپے اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنا ناموس الہی کا ہتک کرنا ہے۔ اگر انسان بے حیائی کی حدوں کو پار کر لیتا ہے اور حرمات الہی کی ہتک کرتا ہے، تو خدائے غیور اس کے چھپے ہوئے ان ایوب کو، جن کو اس نے اپنی ستاریت کی وجہ سے چھپایا رکھا تھا، ظاہر کر دیتا ہے، اور اس کے مستور کو عیا کر دیتا ہے، اور اس عالم کے لوگوں میں اور اس عالم کے ملائکہ اور انبیاء و اولیاء کے درمیان رسوا و ظاہر کر دیتا ہے۔ کافی شریف کی ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سند پہنچانے کے بعد آپ علیہ السلام سے منقول ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پالنے والے تیرے نزدیک مومن کی کیا حالت ہے؟ آواز آئی، میرے حبیب جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا، اور میں اپنے اولیاء کی سب سے جلدی مدد کرتا ہوں۔ دوسری حدیثیں بھی اس سلسلے میں بہت ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کہ اگر کوئی کسی کی غیبت اس عیب سے کرے جو اس میں ہو، جبکہ وہ شخص ظاہر میں اہل ستر و عدالت ہو، چاہے اس کے نزدیک گناہگار ہو، تو خدا کی ولایت سے خارج ہو کر وہ شخص شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ بعد فرمایا، یہ بات معلوم ہے کہ جو حق کی ولایت سے خارج ہو کر شیطان کی ولایت میں داخل ہو جائے وہ اہل نجات و ایمان سے نہ ہوگا، جیسا کہ پہلے والی حدیث اسحاق بن عمار کی حدیث سے بھی ظاہر ہوا کہ غیبت کرنے والے کا اسلام صرف زبانی ہے، اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہوگا روز جزا کی تصدیق کرتا ہوگا، اور صورت اعمال و حقائق سیئات کا عقیدہ رکھتا ہوگا، وہ ایسے گناہ کبیرہ مہلکہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا جو عالم غیب و شہادت میں دنیا و عقبہ اور برزخ میں اس کو ذلیل و رسوا کر دے، اور بری طرح اس کو جہنم میں داخل کر دے، اور ولایت حق سے خارج کر کے ولایت شیطان میں داخل کر دے۔ اب اگر ہم نے ایسی کوئی عظیم غلطی کی تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس خرابی کا کوئی سر چشمہ ہے، اور حقیقت ایمان ہمارے دل میں داخل نہیں ہوئی۔ اگر ایمان ہمارے دل میں داخل ہو جاتا تو تمام کاموں کی اصلاح ہو جاتی اور اس کے آثار ظاہر و باطن سر و ان میں واضح ہو جاتے۔ اس لیے اپنے باطن کا علاج کرنا چاہیے اور مرض قلب کا علاج کرنا چاہیے۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایمان کی سستی اور اس کا عدم خلوص اعمالی و اخلاقی مفاسد کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح یہ مفاسد بھی نقصان ایمان کا سبب بنتے ہیں، بلکہ ایمان کے زائل ہونے کا سبب ہوتے ہیں۔ اور یہ برہان کی ایک قسم کی مطابق ہے جس کا ذکر اس کی جگہ پر ہے۔ یہ بھی جان لو کہ غیبت دوسرے اعتبار سے بھی دیگر گناہوں سے شدید تر اور اس کے نتائج قبیح تر ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس میں حق اللہ کے علاوہ حق الناس کا بھی جنبہ ہے، اور خدا اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک وہ نہ بخش دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں چند طریقوں سے یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذر کو چند وصیتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، خبردار غیبت سے بچنا، اس لیے کہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ ابو ذر نے کہا، یہ کیوں کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ انسان زنا کرنے والا کبھی توبہ کرتا ہے اور خدا اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب تک جس کی غیبت کی گئی ہے وہ نہ بخش دے، خدا بھی اس کو نہیں بخشتا۔ علل خصائل مجمع البیان کتاب اخوان میں یہی مضمون یا اس سے ملتا جلتا روایت کیا گیا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کا حق لے کر مرا تب تو اس کا کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ حقوق الہی میں تو معاملہ رحیم و کریم خدا کا ہے، جہاں بغض، کینہ، عداوت و تشفی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن بندوں کے معاملوں میں امکان ہے کہ اس صفات کے لوگ ہوں یا لوگوں کی برائیوں کو جلدی سے معاف نہ کرتے ہوں یا کبھی معافی نہ کرتے ہوں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حالات کا بہت مواظب ہو اور ان چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ مطلب بہت خطرناک اور امر بہت ہی مشکل ہے۔ غیبت کے سلسلے میں اتنی احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان کے ذکر کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ ہم چند حدیثوں کے ذکر پر اکتفا کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں سود کا ذکر کیا، اس کی بہت برائی بیان کی، یہاں تک کہ فرمایا، سود کے ایک درہم کا گناہ 36 زنا سے بڑا ہے، اور مسلمان کی آبرو سود سے بہت زیادہ بزرگ ہے۔ خوش چیز پر آگ اتنی تیزی سے نہیں دوڑتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کے حسنات کو فنا کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے کہ روز قیامت ایک شخص کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے، خدا کے سامنے کھڑا کر کے، اس کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ اس میں جب وہ اپنی نیکیوں کو نہ دیکھے گا تو بول اٹھے گا، پروردگار، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، کیونکہ اس میں میری نیکیاں نہیں ہیں۔ جواب دیا جائے گا، تمہارا خدا نہ گمراہ ہے نہ بھولنے والا ہے، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ پھر ایک دوسرے شخص کو حاضر کیا جائے گا، اس کا نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، اس میں بہت اطاعتیں ہوں گی۔ وہ کہے گا، خدایا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، کیونکہ میں نے اتنی اطاعتیں نہیں کی ہیں۔ اس کو جواب دیا جائے گا کہ فلاں نے تیری غیبت کی تھی، اس لیے اس کی نیکیاں تجھے دے دی گئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، کفر کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اپنے برادر مومن سے کوئی کلمہ سن کر اس کو اس لیے یاد رکھے کہ اس کے ذریعے اس کو رسوا کرے گا، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس باب کی یہ روایات ان صورتوں کے لیے مخصوص ہیں جب ان پر غیبت کے علاوہ دوسرا کوئی عنوان بھی منطبق ہو، اور اس کے مفاسد و گناہ غیبت کرنے والے کے شامل حال ہوں۔ مثلا مومن کی اہانت، مومن کی ذلت، اس کی تحقیر اور استخفاف اور تعبیر، اس کی لغزشوں کو شمار کرنا، اس پر طعن کرنا وغیرہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک انسان کی ہلاکت کے لیے سبب مستقل ہے، اور جو روایات ان چیزوں کی مذمت میں الگ الگ وارد ہوئی ہیں وہ کمر شکن ہے۔ ہم نے اختصار کی وجہ سے ان سے سر دشت چشم پوشی کر لی ہے۔ تیسری فصل، غیبت کا اجتماعی ضرر۔ جس طرح غیبت گناہ کبیرہ اور عظیم ہلاک کرنے والی، اور ایمان و اخلاق و ظاہر و باطن کو فاسد کرنے والی، اور دنیا و آخرت میں رسوائی اور بے عزتی کی طرف لے جانے والی ہے، جیسا کہ اس کا تھوڑا سا حصہ فصل گزشتہ میں تم نے پڑھا، اسی طرح یہ معصیت اجتماعی اور نوعی مفاسد بھی رکھتی ہے، اسی لیے اس کی قباحت اور اس کا فساد بہت سے معاصی سے زیادہ ہے۔ انبیاء کرام اور شریعتوں کا ایک بڑا مقصد، علاوہ اس کے کہ وہ خود بھی مقصود و مستقل ہے، عظیم مقاصد کی ترقی کا ذریعہ اور ایک مدینہ فاضلہ کی تشکیل میں علت تامہ کا کردار ادا کرنا تھا، یعنی توحید کلمہ اور توحید عقیدہ کی تشکیل مقصود تھی۔ اسی طرح اہم ترین امور کا اجتماع اور ارباب ظلم کے تعدی کو روکنا تھا، کیونکہ یہ چیزیں بنی انسان کے فساد اور مدینہ فاضلہ کی بربادی کو مستلزم تھیں، اور یہی عظیم مقصد اجتماعی و فروعی مسلح ہے، اور اس کی تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب لوگ وحدت نفوس، الفت و اخوت و صداقت قلبی اور صفائے ظاہری و باطنی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، اور معاشرے کے افراد اس طرح ہو جائیں کہ گویا پوری بنی نوع انسان شخص واحد ہے، یعنی پوری جمعیت ایک شخص کے مانند ہو جائے، اور افراد بمنزلہ اعضا اور اجزاء ہو جائیں، اور ساری سعی و کوشش ایک الہی مقصد بزرگ اور عظیم عقلی مہم یعنی فرد و معاشرے کی اصلاح کے گرد گھومنے لگے۔ اگر ایسی محبت و اخوت کسی ایک نوع یا ایک گروہ کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ تمام ان گروہوں اور ملتوں پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اس طریقے پر نہ ہوں۔ چنانچہ تاریخوں اور بالخصوص اسلامی جنگوں اور ان کی عظیم فتوحات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی روشن ہو جائے گی، اس لیے کہ اس قانون الہی کے ابتدائے طلوع میں چونکہ مسلمانوں میں تھوڑی سی وحدت تھی اور نوعان ان کی کوششیں خلوص نیت کے ساتھ تھیں، اسی لیے تھوڑی ہی مدت میں بڑے بڑے عظیم فتوحات کے یہ لوگ مالک ہو گئے تھے، اور تھوڑے ہی زمانے میں اس دور کی عظیم ترین سلطنتوں میں، جن میں روم و ایران بہت ہی عظیم تھے، پر غالب ہو گئے، اور تھوڑے سے لشکر کے ساتھ بے انتہا اور بھاری اکثریت پر غالب آ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدر اول ہی میں مسلمانوں کے درمیان مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں کی بنا پر صیغہ اخوت تمام مومنین میں جاری کر دیا تھا۔ کافی شریف میں عقل قوفی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے اصحاب سے فرماتے ہوئے سنا، خدا سے ڈرو اور خدا کی راہ میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نیک اور اچھے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کی آپس میں زیارت کرو، ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ہمارے امر کا آپس میں ذکر کرو اور اس کو زندہ رکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں کا حق ہے کہ ملنے جلنے میں، عطوفت و مہربانی میں، اہل حاجت کے ساتھ مواسات برتنے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں کوشش کریں، تاکہ تم لوگ اسی طرح ہو جاؤ جیسا کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ حضرت ہی سے مروی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ برو احسان کرو، اور ایک دوسرے کے لیے آپس میں رحمت کی دعا کرو، اور آپس میں ایسے اچھے بھائی ہو جاؤ جیسا کہ خدا نے تم کو حکم دیا ہے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور مواصلت، نیکی، محبت و مودت کا حکم دیا گیا ہے، اور معلوم ہے کہ جو چیز ان اسباب کی زیادتی کا سبب ہو وہ بھی مرغوب و محبوب ہے، اور جو چیز اس عقد مواصلت و اخوت کو توڑ دے، لوگوں میں تفرقہ اندازی کر دے، وہ صاحب شرع کے نزدیک مبغوض اور ان کے عظیم مقصد کے مخالف ہے۔ اور یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ غیبت جیسی ہلاک کرنے والی برائی اگر کسی معاشرے میں رائج ہو جائے تو کینہ و حسد و بغض و عداوت پیدا کر کے معاشرے کو فاسد کر دیتی ہے۔ نفاق اور دو روئی کا درخت اس میں لگا کر اس کو تن و من کر دیتی ہے، معاشرے کے اتحاد کو توڑ کر دیانت کی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے، اسی طرح اس کے فساد اور قباحت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر غیرت مند اور دیندار پر اپنے فساد کو بچانے کے لیے اور نوع اہل دین کو نفاق سے بچانے کے لیے اور حوزہ مسلمین کی حفاظت، وحدت اور جمعیت کی نگہبانی، عقد اخوت کی مضبوطی کی خاطر ضروری ہے کہ اس رذیلہ سے اپنے کو بچائے اور لوگوں کو اس عمل قبیح سے روکے، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک خود اس برائی میں مبتلا تھا تو اس سے توبہ کرے اور بصورت امکان و عدم فساد جس کی غیبت کی تھی اس کو راضی کرے اور حلال کرا لے، ورنہ پھر اس کے لیے استغفار کرے اور اس گناہ کو چھوڑ کر صداقت و وحدت و اتحاد کی جڑوں کو اپنے دل میں کاشت کرے تاکہ اس کا شمار معاشرے کے صالح افراد میں ہونے لگے اور اسلام کی چکی کو چلانے میں اہم رول ادا کرنے والے میں ہونے لگے۔ واللہ ہادی الی سبیل الرشاد۔ چوتھی فصل، اس ہلاکت خیز بیماری کا علاج۔ یہ سمجھ لو کہ دیگر بیماریوں کی طرح اس عظیم ہلاکت خیز بیماری کا علاج بھی نفع بخش علم اور عمل سے کیا جا سکتا ہے۔ علمی طریقہ، علمی طریقہ یہ ہے کہ انسان اس عمل پر مرتب ہونے والے فائدے کا قیاس اس پر مرتب ہونے والے برے نتائج اور برے ثمرات سے کرے اور میزان عقل میں رکھ کر اس سے سوال کرے۔ یہ بات یقینی ہے کہ انسان اپنے سے دشمنی نہیں رکھتا، انسان کے تمام گناہ جہالت و نادانی اور اس کے مبادی سے غفلت اور نتائج سے لاپرواہی کی بنا پر ہوا کرتے ہیں، اور اس غیبت پر جو خیالی فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ انسان چند منٹ لوگوں کی برائیوں اور ان کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر کر کے بزلہ گوئی اور ہرزہ سرائی کے ذریعے جو حیوانی یا شیطانی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے اس میں اپنا وقت صرف کر کے مجلس آرائی کر کے اپنی نفسانی خواہش پوری کر لیتا ہے اور محسود حضرات سے اپنی قلبی تشفی کا سامان فراہم کر لیتا ہے۔ غیبت کے برے نتائج کا تھوڑا سا ذکر تو آپ سابق فصلوں میں سن چکے، اب تھوڑا سا اور سن کر عبرت حاصل کیجئے اور میزان قیاس پر تولیے، یقیناً اس تفکر و موازنہ کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر اس کا ایک نتیجہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، لوگوں کا اس پر سا اطمینان اٹھ جاتا ہے، کیونکہ فطری طور سے لوگ کمال و نیکی و خوبی سے محبت اور نقص و پستی و برائی سے نفرت پر پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ کسی کے راز کے انکشاف اور اس کی بے عزتی اور چھپی چیزوں کے اظہار کرنے والوں اور ان کے مخالفین میں فرق کرتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ خود غیبت کرنے والا اس قسم کی برائیوں سے بچنے والے کو اپنے سے ممتاز سمجھتا ہے۔ یہ بات فطری اور عقلی ہے کہ اگر کوئی غیبت میں حد سے گزر جائے اور لوگوں کی بے عزتی پر اتر آئے تو خدا اس کو اسی دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اسحاق بن عمار کی گزشتہ روایات میں ذکر کیا گیا، اور انسان کو اس رسوائی سے ڈرنا چاہیے جو خدا کے ہاتھوں نصیب ہو، کیونکہ اس کا کوئی جبران ممکن نہیں ہے۔ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں حلیم کے غضب سے، بلکہ ممکن ہے کہ مومنین کی بے احترامی اور ان کی پوشیدہ چیزوں کا اظہار انسان کو انجام تک پہنچا دے، کیونکہ اگر یہ عادت ملکہ کی صورت اختیار کر گئی تو نفوس کے اندر اس کے برے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اثر تو یہی ہے کہ غیبت کرنے والے سے لوگ بغض و عداوت رکھنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ یہ دشمنی زیادہ ہی ہوتی رہتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بغض و عداوت مرتے وقت انسان پر بعض ایسے حقائق واضح کر دے اور پردہ ملکوت کو اٹھا کر بعض ایسے عوالم کا معائنہ کرا دے جس کی بنا پر ان مقامات کی رویت اور خدا کی طرف سے ان کا اعزام و احترام خود خدا سے بغض کے سبب بن جائے۔ انسان بہرحال دشمن کے دوست کا دشمن ہوتا ہے اور دوست سے بغض رکھنے والا مبغوض ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا خدا اور اس کے ملائکہ سے دشمنی اس دنیا سے منتقل کر کے ابدی ذلت اور دائمی شقاوت تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے عزیز، خدا کے ان بندوں سے جو اس کی نعمت و رحمت کے مورد ہیں اور خلعت اسلام و ایمان سے آراستہ ہیں، دوستی کرو اور دلی محبت پیدا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محبوب خدا سے دشمنی کر بیٹھو، کیونکہ خدا اپنے محبوب کے دشمن کا دشمن ہے اور وہ تم کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور خدا کے مخصوص بندے بندگان الہی میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری دشمنی اور اس مومن کی مخفی چیزوں کا فاش کرنا اور پردہ دری کرنا ستر خدا کی ہتک کی طرف پلٹ رہی ہو۔ مومنین اولیاء اللہ ہیں، ان سے دوستی خدا سے دوستی ہے اور ان سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ خدا کے غضب سے ڈرو اور روز جزا کے شفقہ کی خصومت سے خوفزدہ رہو۔ غیبت کے دنیاوی اور آخرتی نتائج کے بارے میں ذرا غور تو کرو۔ قبر و برزخ و قیامت میں اس کی ان وحشتناک و دہشتناک صورتوں کے بارے میں ذرا سوچو جس میں تم مبتلا ہو گئے۔ علماء رضوان اللہ علیہم کی معتبر کتابوں، ائمہ علیہ السلام کی منقول روایتوں کو دیکھو جو واقعاً کمر شکن ہیں۔ اس کے بعد 15 منٹ کی ہرزہ گوئی اور بزلہ سرائی اور شہوت خیالی کی تکمیل اور ہزاروں ہزاروں سال کی گرفتاری کا قیاس کرو، اور یہ بھی اس وقت جب تم اہل نجات ہو اور با ایمان اس دنیا سے جاؤ، ورنہ پھر خلود اور جہنم اور دائمی عذاب علیم کا قیاس کرو، نعوذ باللہ منہ۔ اس کے علاوہ جس کی تم غیبت کر رہے ہو، اگر اس سے دشمنی ہے تب بھی اگر حدیثوں پر ایمان ہے تو دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غیبت نہ کرو، کیونکہ حدیث میں ہے غیبت کرنے والی کی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے، اور اس کی برائیاں غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ پس تم نے اس سے دشمنی نکالنی چاہی تھی، خود اپنی ہی دشمنی کر بیٹھے، اس لیے سمجھ لو کہ خدا سے جنگ نہیں کر سکتے۔ خدا اس پر قادر ہے کہ تمہاری اس غیبت سے اس کو لوگوں کی نظروں میں عزیز و محترم کر دے، اور تم کو اسی غیبت کی بنا پر لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار کر دے، اور کر و مبین کے سامنے بھی یہی کام کرے، تمہارے نام اعمال کو برائیوں سے بھر دے اور تم کو ذلیل و رسوا کر دے، اور اس کے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر دے اور اس کو مکرم اور محترم کر دے۔ بس سمجھ لو کہ کس قادر و جبار سے جنگ کر رہے ہو، اس کی دشمنی سے ڈرو۔ عملی طریقہ، عملی طریقہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک چاہے جتنی زحمت ہو نفس کو غیبت سے روک کر مہار زبان کو اپنے ہاتھ میں لے کر مکمل طریقے سے اپنی نگرانی کرو، اور اپنے سے قرارداد باندھ لو کہ کچھ دنوں تک یہ گناہ نہیں کرو گے۔ اپنی حفاظت و نگرانی کرو اور اپنا حساب کرو۔ اسی طرح امید ہے انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد اصلاح ہو جائے گی اور اس کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر رفتہ رفتہ تمہارے لیے کام آسان ہو جائے گا، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم محسوس کر لو گے کہ اب فطری طور سے اس سے متنفر و منزجر ہو، پھر غیبت نہ کرنے ہی میں نفس کو لذت حاصل ہوگی۔ پانچویں فصل، جائز مقامات پر بھی ترک غیبت اولا ہے۔ یہ جان لو کہ علماء و فقہاء رضوان اللہ علیہم نے کچھ مقامات کو غیبت کی حرمت سے مستثنی کیا ہے، کہ بعض علماء کے کلمات میں ایسے 10 سے زائد مقامات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کتاب کو فقہی موضوع کے لیے نہیں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری ہے وہ یہ کہ انسان کو تمام مواقع پر نفس کی مکاریوں سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے، پوری دقت نظر اور مکمل احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ عذر تراشی کے چکر میں رہ کر غیبت کے کسی مستثنی مقام کو لے کر عیب جوئی بزلہ گوئی میں مشغول نہ ہونا چاہیے۔ نفس کی مکاریاں بہت ہی دقیق و باریک ہیں، ممکن ہے کہ وہ انسان کو شریعت کے راستے سے مزین کر کے دھوکہ دے اور مہلکوں میں پھنسا دے۔ مثلاً کھلم کھلا فسق کرنے والے کی غیبت اگرچہ جائز ہے، بلکہ اگر اس کے بعض آ جانے کا سبب ہو تو بعض مقامات پر واجب ہے اور نہیں از منکر کے مراتب میں شمار کی جانے والی ہے۔ لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس غیبت کا محرک و داعی شیطان اور محرک نفسانی تو نہیں ہے، بلکہ واقعی اس کا داعی شرعی اور الہی ہے۔ اگر واقعی داعی الہی ہے تو اس کا شمار عبادات میں ہے، بلکہ اصلاح کی نیت سے علل اعلان فسق اور گناہ کرنے والے کی غیبت اس پر انعام و احسان کا واضح ترین مصداق ہے، چاہے وہ گناہگار اس کو نہ سمجھے۔ لیکن اگر غیبت میں فساد اور خواہش نفس بھی شامل ہے تو غیبت کرنے والے کو اپنی نیت کو خالص بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور بغیر قصد صحیح لوگوں کی آبرو برباد کرنے سے اعراض کرنا چاہیے، بلکہ جائز مواقع پر بھی نفس کو غیبت کرنے کی عادت ڈالنا خود اس کے لیے مضر ہے، اس لیے کہ نفس تو برائیوں اور شرور کی طرف مائل ہوتا ہی ہے۔ ممکن ہے جائز مقامات پر پرہیز نہ کرنے سے رفتہ رفتہ دوسرے مرحلے میں، یعنی حرام مقامات میں داخل ہو جائے، جیسے شبہات میں داخل ہونا جائز ہونے کے باوجود اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ محرمات کی حماں ہیں اور ممکن ہے کہ انسان ان میں داخل ہونے کے بعد محرمات میں بھی داخل ہو جائے۔ اس لیے انسان کو چاہیے حتی الامکان اپنے کو ان مقامات سے بچائے اور تمام ان چیزوں سے بھی اجتناب کرے جہاں نفس کی سرکشی کا احتمال ہو۔ ہاں، جن مقامات پر غیبت واجب ہے، جیسے پہلے والا مورد اور بعض دیگر وہ مقامات جن کا علماء نے ذکر کیا ہے، وہاں پر غیبت کے اقدام کرے، لیکن خواہش نفس اور شیطان کی پیروی سے نفس کو خالص رکھے۔ مگر پھر بھی جائز مقامات پر ترک غیبت اولا اور احسن ہے۔ ہر جائز امر کا ارتکاب انسان کو نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً وہ مقامات جہاں نفس و شیطان کے مقاعد بہت کارگر ہوا کرتے ہیں۔ روایت میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے تو حواریوں نے کہا، اس مردار میں کس قدر بدبو ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانت کتنے سفید ہیں۔ یقیناً نوئے بشر کے مربی کو ایسا ہی تزکیہ شدہ نفس کا مالک ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ مخلوق خدا کا ذکر برائی سے کیا جائے۔ ساتھیوں نے اس کے نقص کو دیکھا، مگر حضرت عیسیٰ نے اس کے کمال کا ذکر کیا۔ میں نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، غلاظتوں پر بیٹھنے والی مکھیوں کی طرح نہ بنو کہ ہمیشہ لوگوں کے ایوب کی طرف متوجہ رہو۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا کیا کہنا جس کو اپنے ایوب دوسروں کے ایوب سے باز رکھیں۔ انسان کے لیے یہ بہتر ہے کہ جس طرح دوسروں کے ایوب تلاش کرتا ہے، کچھ اپنے ایوب بھی تلاش کرے۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ انسان اپنے ہزاروں عیب کو چھوڑ کر دوسروں کی برائیاں تلاش کرے اور ان کو اپنے عیبوں پر لادے۔ اگر انسان اپنے حالات و اخلاق و اعمال کو دیکھے اور ان کی اصلاح کی فکر کرے تو اس کے امور کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اپنے کو عیب سے خالی سمجھتا ہے تو یہ انتہائی جہالت و نادانی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی اپنا عیب نہ سمجھے اور اس سے غافل ہو، حالانکہ وہ خود مجموعہ ایوب ہے اور پھر دوسروں کے ایوب تلاش کرتا ہے۔ چھٹی فصل، جیسے غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، بلکہ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیبت سننے والا تمام ایوب میں حتیٰ اس کے کبیرہ ہونے اور معاف کرانے میں غیبت کرنے والے کی طرح ہے۔ مثلا حدیث نبوی ہے، دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک غیبت سننے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے۔ غیبت سننے والا دو غیبت کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ سامع سے مراد بھی مستمع ہے۔ بہت سی روایات کا ظاہر ہے کہ غیبت کی تردید واجب ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کرنے اور سننے سے ممانعت فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اپنے برادر مومن پر احسان کرے اور کسی بھی مجلس میں سنی ہوئی اس کی غیبت کو رد کر دے تو خداوند عالم شر دنیا و آخرت کے ہزار ارباب اس سے دور کرتا ہے، اور اگر رد پر قدرت رکھنے کے باوجود رد نہ کرے تو اس پر غیبت کرنے والے کا 70 گنا عذاب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے وصیتوں کے ضمن میں فرمایا، اے علی علیہ السلام، جس کے سامنے کسی برادر مسلم کی غیبت کی جائے اور وہ رد پر قادر ہونے کے باوجود رد نہ کرے تو خدا اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرے گا۔ جو اپنے برادر مومن سے کسی مجلس میں اس کے بارے میں سنی ہوئی غیبت کو رد کرے، خدا اس کے شر دنیا اور آخرت کے ہزار باب رد کر دے گا، اور اگر اس نے رد نہ کی بلکہ اس کو پسند کیا تو اس پر غیبت کرنے والے کا عذاب ہوگا۔ متاخرین علماء کے علامہ محقق جلیل فضیلت علم و عمل کے جامع شیخ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بظاہر اس رد سے مراد نہیں از غیبت کے علاوہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ غائب کی اس چیز سے مدد کی جائے جو غیبت کے مناسب ہو۔ مثلا اگر عیب دنیاوی ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ عیب تو در حقیقت وہ ہے جس کو خدا عیب کہے، مثلا وہ گناہ جو بہت عظیم ہو، جیسے تمہاری برادر مومن کی کسی ایسی چیز سے غیبت جس سے خدا نے اس کی برائی نہیں کی ہے، اور اگر عیب دینی ہو تو ایسی توجیہ کرے جس سے وہ معصیت سے خارج ہو جائے، اور اگر قابل توجیہ نہ ہو تو اس کی اس طرح مدد کرے کہ کہے، مومن کبھی معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر طنز کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے خدا کے نزدیک تمہارا طنز کرنا اس کی معصیت سے زیادہ برا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیبت سننے والا رد غیبت جو اس پر واجب ہے کو ترک کر کے غیبت کرنے والے کو مزید غیبت پر ابھار دے، یا اس کے ساتھ شریک و ہم و نفس ہو کر بے موقع پے در پے اظہار تعجب کر کے، یا اگر اہل سلام میں شمار ہوتا ہے تو کسی ذکر یا استغفار یا کسی دوسرے ذریعے سے جو شیطانی وسائل میں سے ہو اس کو استعمال کر کے غیبت کرنے والے کو غیبت پر آمادہ کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس حدیث اس کا گناہ غیبت کرنے والے کے گناہ سے 70 گناہ ہے سے ایسے ہی اشخاص کی طرف اشارہ ہو، نعوذ باللہ۔ تتمیم۔ کلام شہید ثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ بزرگوار و محقق عالی مقدار شہید سعید رضوان اللہ علیہم کا ایک کلام ہے، اس کے ترجمے پر ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ شہید فرماتے ہیں، غیبت کے پلید ترین قسموں میں جس میں بعض اہل علم و فہم و اہل ریا مبتلا ہیں، کیونکہ یہ حضرات اپنے مقصد کو اہل صلاح و تقویٰ کی صورت میں سمجھاتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں مگر ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے دو برائیوں کو جمع کر دیا ہے، ایک ریا دوسرے غیبت۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کسی کا ذکر کیا جائے تو وہ کہے، الحمدللہ میں حب ریاست میں مبتلا نہیں ہوں، یا میں حب دنیا میں گرفتار نہیں ہوں، یا میرے اندر فلاں صفت نہیں ہے، یا کہے نعوذ باللہ بے شرمی سے خدا کی پناہ، یا بے توفیقی سے خدا کی پناہ، یا مثلا یہ کہے خدا مجھے فلاں عمل سے محفوظ رکھے، بلکہ کبھی تو محض حمد خدا بھی غیبت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اس سے کسی کا عیب سمجھ میں آ رہا ہو۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ غیبت اہل اصلاح کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے کلام سے دوسرے کی برائی اس طرح کرے جو غیبت و ریاست پر مشتمل ہو اور اپنی عیب سے خلاصی اور اس سے برات کا دعویٰ بھی ہو، حالانکہ خود اس میں مبتلا ہے بلکہ اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہے۔ غیبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس کی غیبت کرنا چاہتا ہے پہلے اس کی مدح کرتا ہے، مثلا کہتا ہے فلاں کتنے اچھے حالات رکھتا ہے، عبادت میں کوئی کمی نہیں کرتا مگر بے صبری کی وجہ سے عبادتوں میں سستی آ گئی ہے، اور وہی کیا ہم سب لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ بظاہر اپنی مذمت کرتا ہے مگر مقصد اس دوسرے کی مذمت کرنا ہے اور اپنی مدح کرنا چاہتا ہے، اس طرح کہ اپنی تشبیہ اپنی مذمت کر کے اہل اصلاح سے دینا چاہتا ہے۔ اس شخص نے تین برائیوں کو اکٹھا کر دیا، غیبت، ریاکاری، تزکیہ نفس۔ اس کو خیال ہے کہ وہ صالحین میں سے ہے اور غیبت سے بچتا ہے، حالانکہ خود غیبت میں مبتلا ہے۔ اہل جہالت و نادانی کے ساتھ شیطان اسی طرح بازی کرتا ہے جبکہ وہ لوگ علم و عمل میں مشغول ہوں، مگر مضبوطی کے ساتھ اشتغال نہ ہو تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے اور اپنی مکاریوں سے ان کے اعمال کو ہبت کرا کے قہقہا لگاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نشست میں غیبت ہو اور کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو بعض حضرات غافلوں کو ذکر خدا کر کے اس غیبت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں سبحان اللہ یہ کتنی عجیب چیز ہے۔ اب اس شخص نے ذکر خدا کو باطل اور اپنی خباثت کا ذریعہ بنا لیا اور اس کے باوجود خدا پر احسان رکھنا چاہتا ہے، یہ سوائے جہالت اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ کوئی کہے فلاں شخص کے لیے فلاں اتفاق ہوا یا وہ فلاں چیز میں مبتلا ہو گیا، بلکہ کبھی اس طرح کہتا ہے میرے رفیق یا میرے دوست کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، خدا مجھے اور اس کو بخش دے۔ یہ شخص بظاہر تو اظہار دعا اور رنج اور دوستی اور رفاقت کر رہا ہے، لیکن در پردہ ان امور کے ذریعے اپنی غیبت کو انجام دے رہا ہے، حالانکہ خداوند عالم اس کے خبث باطن اور فساد نیت سے مطلع ہے اور وہ اپنی جہالت سے یہ نہیں سمجھتا کہ خدا کا غضب ان جاہلوں سے جو علل اعلان غیبت کے ارتکاب کرتے ہیں کہیں زیادہ اس شخص پر ہے۔ غیبت کی ایک مخفی قسم تعجب کے ساتھ غیبت کو سننا بھی ہے، کیونکہ جب وہ اظہار تعجب کرتا ہے تو غیبت کرنے والا اور دلچسپی سے غیبت کرنے لگتا ہے اور اس کا تعجب اس کو مزید غیبت پر آمادہ کرتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے مجھے تو اس بات پر بہت تعجب ہے، میں تو ابھی تک یہ نہیں سمجھتا تھا، مجھے فلاں سے اس کام کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس طرح غیبت کرنے والے کی تصدیق کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے اور غیبت کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ غیبت کی تصدیق بھی غیبت ہے اور اس کو سننا بھی غیبت ہے، بلکہ سن کر خاموش رہنا بھی غیبت ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت پر دوسرے عناوین بھی صادق آتے ہیں تو اس کی قباحت اور اس کا فساد و عقاب بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلا غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے سامنے اظہار دوستی اور اس کی مدح و منقبت بھی کرے، اس کا گناہ اور زیادہ ہے، کیونکہ یہ نفاق و دو زبانی اور دو روئی ہے جس کی روایات میں بہت ہی مذمت آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں سے دو چہرہ اور دو زبان کے ساتھ ملاقات کرے وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے لیے آتش کی دو زبانیں ہوں گی۔ اس قبیح عمل کی یہ صورت ہے اور آخرت میں اس نفاق کا یہ نتیجہ ہے، میں اپنی زبان اور نفس امارہ کے شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ والحمدللہ وآخر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ التماس دعا۔